يا علي اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صلوات بيجي محمد علي محمد بر. آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر مبشر صاحب کے مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجئے محمد والے محمد پر. اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. کل ہم نے بات کو یہاں ختم کیا تھا کہ جناب یونس علیہ السلام کے زمانے میں عابد اور عالم دو ہی آدمی ایمان لائے تھے بیچارے. میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے معاشرے میں دو ہی آدمی تھے جو ایمان لائے تھے جناب یونس علیہ السلام پر. اس میں بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ فضیلت کسے ہے؟ وہ جو غور و فکر سے کام لیتا ہے، جسے قرآن مجید میں بار بار کہا جا رہا ہے ہر انسان کے لیے کہ اپنے غور و فکر سے کام لو، تدبر سے کام لو، علم کی طرف آگے بڑھو، عقل سے کام لو، ہے نا، تدبرون، تفکرون، یہ تفکرون، یہ تعقلون، یہ ان تمام چیزوں. ان میں کل کے واقعے میں ہم نے یہ بتایا کہ عابد کی عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن عالم کو فضیلت اللہ نے علم کی بنا پر دی. کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ عابد ظاہر کی عبادت کے بغیر تو عالم اگر ہو اور عابد نہ ہو تو وہ تو علم بیکار ہو گیا نا، اس کا عابد تو اس کو نہیں ہے. لیکن جو صرف عابد ہے وہ اپنی نجات کی فکر کرتا ہے، صرف جو عابد ہے اس کو اپنی نجات کی فکر ہے، اور عالم معاشرے کی نجات کی فکر کرتا ہے. وہ آلکل میں نے عرض کر دیا، اسی بس تمہیز ذرا سی دو منٹ آپ کے لیں گے تاکہ آگے بات بڑھانے میں آسانی ہو جائے. کل میں نے جو عرض کر دیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عالم عالم ہی نہیں جس کو معاشرے کی نجات کی فکر نہ ہو. معصومین کے میں نے اقوال بھی ہے، حدیث بھی ایک آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ عالم ہے ہی وہی کہ جو لوگوں کی نجات، دونوں طرح سے نجات، یعنی ایک ان کو جہل سے نجات دلاتا ہے، ایک دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ دشمن کسی بھی قسم کا ہو اس دشمن سے محفوظ رکھنا کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے عالم کا کام. بس اب آپ کے لیے میں اور زیادہ تفصیلی اس میں نہیں جانا چاہتا، کل کا خلاصہ کر کے نتیجہ دینا چاہتا ہوں کل کی بات کا. اب آپ یہ خود فیصلہ کر لیجئے کہ دنیا میں ملت کو، مذہب کو دونوں طرح کے دشمنوں سے بچانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ آج کے دور میں دشمنوں کے سامنے جو ڈٹا ہوا ہے، دشمن قوتوں کے سامنے مقابلے میں جو ڈٹا ہوا ہے، نظریاتی سرحدوں پر بھی اور میدان میں بھی اگر کوئی لڑ رہے ہیں دنیا میں سامراجی طاقتوں کے مقابلے پر، تو وہ کس کے حکم پر لڑ رہے ہیں؟ آپ کے حکم پہ لڑ رہے ہیں، میرے حکم پہ لڑ رہے ہیں، کس کے لیے، کس کے حکم پر مائیں اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہیں اور دنیا کے سفاق درندوں کے مقابلے پر لڑنے کے لیے بھیج رہی ہیں؟ خوشی خوشی بھیج رہی ہیں نا. آپ جانتے ہیں نا، ابھی دیکھیے مشی پہ جا رہے ہیں لوگ، پہنچ رہے کربلا، پہنچنا شروع ہو گئے نجف سے کربلا، اور کروڑوں لوگ جائیں گے. میں کروڑوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جمع سے بات آگے نکل گئی. 2 کروڑ تک تو یہ تھا کہ بھئی تسنیہ ہے، اور 2 کروڑ سے اوپر ہو جائے تو عربی میں کیا ہوتا ہے، 1-2 تسنیہ نہیں، واحد تسنیہ جمع، تو بات اب 3 کروڑ سے آگے نکل گئی، تو آپ آرام سے کروڑوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کروڑوں لوگ اب سڑکوں پر ہیں، جا رہے ہیں سب کے سب، وہاں چلے جا رہے ہیں. راستے میں شہدا کی تصویریں ہیں کھمبوں پہ لگی ہوئی ہے نا. اور آپ کیا سمجھ رہے تھے وہ 90 کلومیٹر؟ نہیں, آپ بسرے سے چلیں گے جب بھی, بغداد سے چلیں گے جب بھی, کاظمین سے چلیں گے جب بھی, اور وہی تصویریں نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا, وہی تصویریں نہیں ہیں جو پچھلے سال تھی. 2-3 مہینے بعد ساری تصویریں بدل جاتی ہیں. یعنی لاکھوں شہید ہیں نا, لاکھوں شہید, یہ کس کے حکم پہ شہید ہو رہے ہیں؟ کون ہے کہ جس پر انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ اس کے حکم پر جا کے ہم لڑیں گے؟ تو کسی کی باتیں سن کے خوش ہو جانا اور ہے, کسی کی بات سن کے جان دے دینا اور ہوتا ہے. سمجھے یار, تو بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہم نے دیکھے, مگر ایسے تو لاؤ نا کہ جس کے حکم پر لوگ ایسے لاکھوں قربانیاں دے رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. کیوں؟ یقین ہے کہ جو حکم دے رہا ہے وہ نیابت کی مسند پہ بیٹھا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ نیابت کی مسند پہ بیٹھا ہے. اسی لیے کیوں یہ ساری ہم مسائل کا پوری دنیا کے ذریعے بات کر لیتے ہیں, محدود نہیں کرتے کسی جگہ کے لیے. پوری دنیا میں جو مسائل کا شکار ہے تو کیوں شکار ہے؟ اسی لیے تو شکار ہے کہ لڑائی کہاں ہوگی. لڑائی اسی سے ہونی ہے کہ جہاں خطرہ ہے ایک دوسرے سے, اور کہیں تو لڑائی نہیں ہوگی. لہٰذا یمن ہو, شام ہو, لبنان ہو, بحرین ہو, عراق ہو, اپنا ملک لے لیجیے, آپ کہیں بھی لے لیجیے, مقابلے پر جو ڈٹا ہوا ہے لڑائی اسی سے ہے. اور مقابلے پر کون ہے؟ عالم ڈٹا ہوا ہے. اس لیے مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, یہ کسی عام انسان کا قول نہیں ہے, پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حدیث ہے, اچھا, اور ایسی حدیث ہے کہ اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. 72 ہو یا 73 فرقے, سب جگہ یہ حدیث موجود ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. مداد العلماء افضل من دماء الشہداء, علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل. کیوں افضل؟ اگر یہ فتویٰ دینے والا قلم نہ ہوتا تو لاکھوں جوانوں کے دلوں میں شہادت کا شوق کہاں سے آتا؟ کہاں سے آتا شہادت کا شوق؟ اس لیے عالم کو حق دیا جائے گا, ٹھہر جا اے لوگوں کی ہدایت کرنے والے, ٹھہر جا اے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے والے, ٹھہر جا اے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنے والے, ٹھہر جا, جلدی نہ کر یعنی جنت میں جانے میں, ٹھہر جا, حکم ہو گیا جنت میں جا, مگر آواز ہی جائے گی ٹھہر جا, رک جا. تو کون فائدے میں رہا؟ جو علماء سے وابستہ یہ مسلمہ جن میں کسی کو کوئی جھگڑا ہی, امیر کائنات, مولا کائنات, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت جو ہے نا وہ عالمین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, انسانوں اور جنات کے لیے خالی نہیں آیا. عالمین میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, تمام عالمین کو ڈرانے والا بنا کر آیا ہے نا, عالمین کے لیے آیا, یعنی کائنات کے لیے رسول بن کے آیا, عالمین کے لیے رسول بن کے آیا. بس اس کی مولائیت جہاں جہاں تک ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آرام سے مولائے کائنات کیا کیجئے. سمجھ میں آ گئی بات کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک رسول کی مولائیت ہے وہاں وہاں تک علی کی مولائیت ہے. تو رسول کی مولائیت اور رسالت پورے کائنات پر پھیلی ہوئی کہ نہیں پھیلی ہوئی, عالمین پر پھیلی ہوئی کہ نہیں پھیلی ہوئی؟ اس لیے جو کوئی کہتا ہے کہ آپ یہ مولائے کائنات کیوں کہتے, تو آپ کو دلیل دینا ہوں کہ اطمینان سے کیا کرو. کوئی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ رسول مولائے کائنات ہے, اور رسول نے سوائے رسالت کے سارے اختیارات دیے ہیں علی کو, سوائے رسالت کے ہر اختیار کا اعلان کیا ہے نا. اس لیے میں نے کہا امیر کائنات, اس لیے میں نے کہا مولا کائنات. کبھی بھی نہ اس میں شبہ, نہ شک و شبہ میں نہ پڑا کریں کہ مولا کو مولا کائنات کیوں کہا جائے. مولا کائنات ہم نے نہیں کہا, مولا کائنات رسول نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ الگ ہے اور یہ مولا کائنات الگ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, یہ کائنات کا امیر فرماتے ہیں, کائنات کے امیر فرماتے ہیں, کائنات کے مولا فرماتے ہیں, یا مومن, آپ سے خطاب کر کے ہم نے اس میں سارا محدود کر رکھا ہے معاملہ جنت میں جانے کا, کہ مولا کو مان لیا جنت میں چلے گو. خدا کے بندو, شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے, جنت شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے, بشرط یہ کہ شیعہ ہو, بشرط یہ کہ. یاد رکھو یہ مقام بتا رہا ہوں آپ, کوئی اپنا مقام نہیں پہچانتا تو یہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے. ابھی میں دلائل دے کے ثابت کر دوں گا, یہ بدنصیبی ہے اس شخص کی جو اپنے مقام کو نہیں پہچانتا. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شیعہ جنت کے پیچھے نہیں بھاگتا, جنت شیعہ کی مشتاق ہے, جنت شیعہ کے پیچھے بھاگتی ہے. ابھی آخر تک پہنچتے پہنچتے دلیل دے دیں گے, اور نہ بھول گئے اگر بیچ میں بیان میں وہ پتا نہیں کیا سیکھا آ جاتا ہے دماغ میں, تو یاد دلا دیجیے گا ان شاء اللہ زندگی کل بتا دیں گے کہ کیوں ہم نے یہ بات کہی کہ جنت کے پیچھے شیعہ نہیں, شیعہ کے پیچھے جنت, جنت تلاش کرتی کہ کہیں بھی شیعہ ہے وہ آ جائے تاکہ مجھ میں چار چاند لگ جائیں. ہر چیز کی ایک زیب و زین ہوتی ہے نا, زینت ہوتی ہے زینت. آپ اپنے گھر کو سنوارتے ہیں کچھ چیزیں لگا کے گھر کو خوبصورت بناتے ہیں نا, یا بعض جگہ پہ جیسے کہ اپنے محرم اپنے شوہر کے لیے خواتین کے لیے حکم ہے, باقاعدہ حکم دیا گیا کہ بھائی شوہر کے سامنے ایسے نہ بن کے چلے جاؤ, گھر کی ماسی بن کے نہ جاؤ کرو شوہر کے سامنے, آج حقیقت ہے. اب جو اسلام میں جو ایسی چیزیں وہ تو بتانا چاہیے نا کہ جب شوہر بےچارا تھکا مارا ہے اور اس کو تھکا مارو سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ گئے بخار ہو گیا, جاؤ دوا لے کر آؤ, شوہر کا موڈ اور خراب ہو گیا کہ پہلے آئے تھے وہاں سے یہ مصیبت اور گلے پڑ گئی میرے, تو کیوں حکم دیا گیا؟ یعنی جہاں جہاں زینت کا حکم دیا گیا وہاں تو زینت کر نہیں رہے, اور جا کے مال میں سپر مارکیٹوں میں وہاں زینت کر کے جا رہے ہیں, سارا دن وہاں گھوم رہے ہیں, شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا گھر پہ تو مصیبت ہو گئی, گھر میں شوہر نہیں آ رہا, پتہ نہیں کیا بلا رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ تو میں نے آپ کے مطلب کی بات کی, اس پہ تو خوش ہو کے ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے. ہے ایسا؟ تو آئیے کیا فرماتے. یہ میں نے عرض کیا کہ بس ہر جگہ کی ایک زینت ہوتی ہے نا, آپ مسجد امام بارگاہوں کو کوشش کرتے نا کہ چوپی ہماری شناخت ہوتی ہیں علاقے میں, جیسی بھی اچھی مسجد بناؤ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے, جب تو آپ کے گھروں کو تھوڑی دیکھتے ہیں, وہ آپ کی عبادت گاہوں کو دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, پھر ان کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں یہاں بہت اچھے لوگ رہتے ہیں, کتنی اچھی صاف ستھری ہے نا زینت, ایک آراستہ مسجد یا امام بارگاہ جو بھی بنائی ہے جہاں تک کی اجازت ہے, اس سے آگے پھر اس کی باتیں وہ الگ ہیں. خیر بات اتنی کر دو, جنت کی بھی زینت کا سامان ہے نا کچھ, تو جنت کی زینت کا سامان کیا ہے؟ یہ شیعہ ہے, علی کے شیعہ, یہ جس سے جنت کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے, سمجھے, شیعوں کے, اس لیے جنت شیعوں کے پیچھے ہوتی ہے, شیعہ جنت کے پیچھے نہیں ہوتا, اسے پرواہ نہیں ہے جنت کی, ابھی بتا دوں گا کیسے نہیں. کیا ہونا چاہیے شیعہ کو؟ وہ ایک قول جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, امام ارشاد فرماتے ہیں, یا مومن, اے مومن بندے, اللہ کے مومن بندے, اے مجھے امیر المومنین ماننے والے, ظاہر مولا جب کسی کو مومن کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسی کو مومن کہہ رہے ہیں کہ جو مولا کو امیر المومنین مانتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا مومن, ان العلم والادب سبن نفسک, اے اللہ کے مومن بندے, یا یوں اور آسان کر دوں کہ اے مجھے امیر المومنین ماننے والے, اے میرے شیعہ, اے میرے چاہنے والے, اے میرے دوست, اے مجھ سے محبت کرنے والے, ان العلم والادب ثمن نفسک, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا, تیری قیمت کیا ہے, تیری ذات کی قیمت کیا ہے, تیری ذات کی قیمت ہے تیرا علم اور تیرا ادب. ان العلم والادب ثمن نفسک فما زاد من علمک والادبک, اور کہیں پر ہے فما یزید من علم کا و ادب کا, اس لیے میں نے دونوں لفظ پڑھ دیے کہ میزان الحکمہ میں ایک الگ لفظ ہے, دوسری کتاب میں ایک الگ لفظ ہے, تو کوئی پڑھے کہیں تو جا کے نہ کہ آپ نے زیادہ کو یزید و یزیدوں کو زیادہ کیوں پڑھ دیا, ایک ماضی ہے ایک مضارع کا صیغہ مفہوم ایک ہی. فما زاد من علم کا و ادب کا زاد فی سمن کا و قدر کا, بس جتنا بھی تیرا علم اور ادب بڑھتا چلا جائے گا, پہلے کیا فرمایا کہ بس علم اور ادب کیا ہے, تیرے ذات کی قیمت ہے, تیری نفس کی قیمت ہے, جتنا بھی تیرے علم اور ادب میں, علم خالی علم نہیں, پہلے دن فیصلہ ہو چکا خالی علم نہیں, تربیت ضروری ہے ادب ضروری ہے, بس جتنا بھی تیرے علم اور ادب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, زیادہ بھی سمنے وقت ایک تیری قدر بھی بڑھتی جائے گی, تیری قیمت بھی بڑھتی جائے گی. مال و دولت سے تیری قیمت نہیں ہے, تیری قیمت کس چیز سے ہے؟ تیرے علم اور ادب سے, جتنا بھی تیرا علم بڑھے گا, پس یہ علم کیا کرے گا؟ تجھے اللہ کے قریب کر دے گا, یہ علم تجھے اللہ کی پہچان کرا دے گا, یہ علم تجھے اللہ سے قریب لے جائے گا. اور ادب کیا کرے گا؟ ادب تجھے عبادت کا طریقہ سکھا دے گا. ادب کیا کرے گا؟ تجھے عبادت کا طریقہ سکھا دے گا, اور یہی ادب اس بات کا موجب بن جائے گا کہ تو اللہ کا قربت بھی حاصل کر لے, اللہ کی دوستی بھی حاصل کر لے. یہ ادب علم کے ساتھ ادب کی قید لگے گی. یہ ادب اس بات کا موجب بن جائے گا کہ تو اللہ کی قربت بھی حاصل کر لے اور اللہ کی ولایت یعنی اللہ کی سرپرستی یعنی اللہ کی دوستی بھی تجھے مل جائے گی. یہ چاہتے ہیں مولا اپنے مومن بندے سے, چاہنے والے سے کہ تو ایسا بن جائے. فاجتہد, ہاں ایک لفظ بیچ میں رہ گیا تھا, فَإِنَّ الْعِلْمَ وَالْعَدَبَ سَمَنُوا نَفْسِكَ فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهِمَا. آیا اجتہاد کا لفظ, گھبرا گئے لوگ. آپ نہیں, بعض لوگ گھبراتے ہیں, پتہ نہیں یہ لفظ ان کو کاٹتا ہے کیا ہوتا ہے. انہیں مولا ارشاد فرمائے فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهِمَا, بس ان دونوں کے لیے اجتہاد کر. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, ابھی تشریح کر دوں گا کہ اس کا مطلب معنی کیا ہے. فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهِمَا فَمَا زَادَ, اس کے بعد وہ ہے فَمَا زَادَ فِي نَفْسِكَ فَمَا زَادَ فِي عِلْمِكَ وَعَدَبِكَ, جتنا بھی تیرا علم بڑھے گا, جتنا بھی تیرا ادب بڑھے گا, تیری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. فَاجْتَهِدْ فِي تَعَلُّمِهِمَا, ان دونوں کے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر. اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ جد و جہد. فاجتہد, جد و جہد کر, کوشش کر, یعنی ہمیشہ کوشش کرتا رہے کہ تیرا علم بھی بڑھتا چلا جائے, تیرا ادب بھی بڑھتا چلا جائے. یعنی تہذیب کے میدان میں بھی آگے جاؤ, علم کے میدان میں بھی آگے جاؤ. جب تک یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی تم کمال کی منزلوں کو حاصل نہیں کر سکتے. کمال تک پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری, ادب تہذیب کیوں ضروری ہے علم کے ساتھ؟ علم ہے, ادب نہ ہوا, تہذیب نہ ہوا تو یہی علم تمہیں ظالم بنا دے گا. یہ علم کیا کرے گا؟ علم تمہیں ظالم بنا دے گا, یہ علم تمہیں جاہلوں سے بدتر بنا دے گا, یہ علم تمہیں تباہ کار بنا دے گا, یہ علم تمہیں تخریب کار بنا دے گا, یہ علم تمہیں لوگوں میں انتشار پھیلانے والا بنا دے گا, یہ علم تمہیں لوگوں میں اختلاف پھیلانے والا بنا دے گا. اسی علم کے ذریعے تم لوگوں کو اللہ سے دور لے جاؤ گے, اسی علم کے ذریعے تم دنیا کے بندے بن جاؤ گے. کب تک علماء کو یہ مقام ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. کب تک یہ ورثۃ الانبیاء ہے؟ جب تک یہ دنیا میں داخل نہیں ہوا. جب تک یہ دنیا میں داخل, کسی نے سوال کیا پیغمبر سے کہ اے حضور یہ دنیا میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ فرماتے کہ جب تک یہ سلطانوں کا غلام نہیں بنا اس وقت تک یہ علماء عالم نبی کا وارث ہے, اور جیسے یہ حاکموں کا جابر حاکموں کا نوکر بنا, جیسی اس نے حکمرانوں کی چاپلوسی شروع کی, خوشامد شروع کی ایک منصب کے لیے, ایک چھوٹی سی جگہ کے لیے, بس اس سے دور بھاگ جانا کیونکہ تمہارا دین تمہاری دنیا دونوں خراب کر دے گا. پھر یہ عالم اللہم صل علی, یہ تمہاری دونوں چیزیں دنیا بھی برباد کر دے گا. پہچان بتا دی کہ پہچان کیا ہے, کب ہے؟ کہا ہر ایک شخص ہوگا, نہیں کہا ہر ایک نہیں ہوگا. یہ نہ سمجھنا کہ جس کے پاس بھی علم ہو وہ نبی کا وارث بن جائے گا, ورثۃ الانبیاء کے اس میں شامل نہیں ہو. کب تک شامل ہو رہے گا؟ جب تک ان ظالموں کے مقابلے پر ڈٹا رہے گا. سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑی عبادت ہے نا. غرور سب سے بڑا قصور کیا تھا شیطان کا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے استکبار کیا, غرور کیا, تکبر کیا. سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا, کافروں میں سے ہو گیا. اس لیے کسی بھی بات پہ غرور کرنا جائز ہے؟ بلکہ حرام ہے. غرور تکبر ایک جگہ واجب ہے, ایک جگہ غرور کرنا تکبر کرنا بھی واجب ہے. مثال دیں گے تو اور بھی آسانی سمجھ میں آ جائے گی. پہلے حدیث بیان کرتے تھے پھر مثال پیش کر دیں گے. واجب ہے کہاں پر؟ کہ ایک ہی جگہ اللہ نے غرور کو احسن فعل قرار دیا. یعنی کیا مطلب؟ پسندیدہ فعل ہے, اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا باعث ہے. کہاں؟ کہ جابر سلطان کے سامنے. جب ان کے سامنے جاؤ تو گردن جھکا کے نہیں ملنا, جھک کے نہیں ملنا, رکوع کر کے نہیں ملنا ہے. ان کے سامنے سینہ تان کے جاؤ, غرور سے جاؤ. اللہ کو یہی پسند ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے میرے دین کا عالم سر جھکا کے نہ جائے. یہ جگہ پسند, یعنی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں. چلیے پورا واقعہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, اشارہ کر دوں. یہی ہوا تھا کہاں؟ خندق میں, جنگ خندق میں یہی ہوا تھا. جب جنگ شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی مولا کائنات میں اور عمر ابن عبدود میں, تو اتنا گرد و غبار تھا, گرد و غبار میں دونوں نظر نہیں آ رہے تھے کوئی, صرف تلواروں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی, یا ڈھال سے ٹکرانے کی, یا تلوار کے تلوار سے ٹکرانے کی. ادھر کے لشکر کی سانسیں بھی رکی ہوئی تھیں, ادھر کے لشکر کی سانسیں بھی رکی ہوئی تھیں. مطمئن تھا تو صرف اللہ کا رسول, مطمئن تھا تو اللہ کا رسول کیونکہ فرما چکے تھے نا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کو بھیج رہا ہوں. ایسے ہی جب گرد و غبار چھٹا تو لوگوں نے کیا دیکھا تھا؟ علی نے تکبیر بلند کی, ایک ہاتھ میں عمر ابن عبدالعبد کا سر لہو ٹپکتا ہوا, دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار. کبھی علی ایسے انداز میں نہیں چلے جیسے انداز میں خندق میں چلتے ہوئے آ رہے تھے, یعنی جھومتے ہوئے آ رہے تھے. کیا کہا لوگوں نے؟ حدیث بھی سن رکھی تھی, آیت بھی سن رکھی تھی. فوراً ٹوکا, اے اللہ کے رسول دیکھیے علی کیسے غرور سے آ رہے ہیں. ارے بھائی نعرہ لگانے کا وقت ابھی آئے گا, ابھی آیا نہیں تھا. چلیے لگا دیا, بہت اچھا کیا, داخلے ثواب ہو گیا. لیکن نعرہ لگانے کا وقت اب آئے گا جب جملہ پورا ہوگا. کیا کہا؟ کیا دیکھیے علی کیسے تک کبو سے ماذا اللہ آ رہے ہیں, دیکھیے کیسے غرور سے آ رہے ہیں. کیوں؟ سوچا رہے کہ موقع اچھا ہے علی کی فتح کو ڈیمیج کر دو کچھ لوگوں. ہاں نا, آپ سمجھ گئے؟ آپ میں تو آپ کو حالات حاضرہ پہ رکھنا چاہتا ہوں نا, ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا جب کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور دوسرا کچھ کر رہا ہو تو ان کا بہترین مشغلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں, کم از کم اس کے کام کو ہی ڈیمیج کر دو. ہے نا ایسے لوگ, دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے, ہے نا. کچھ خود کچھ نہیں کرنا, اگر کوئی دوسرا بےچارہ قسمت کا مارا کرنے کے لیے نکل پڑے تو ایک کام ضرور کرنا ہے, ایک ٹانگ پڑ کے ضرور کھینچنی ہے, اسے ڈیمیج ضرور کرنا ہے. تو اس لیے میں خندق کی مثالیں دے رہا ہوں کہ ہم اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ایسے لوگ اس وقت بھی تھے, رسول کے ساتھ تھے, علی کے زمانے میں تھے, رسول کے زمانے میں تھے کہ خود کچھ نہیں کیا, رسول پکارتے رہے جاؤ لڑو جاؤ لڑو, کوئی نہیں نکلا. اور جب دیکھا علی کامیابی کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب کیسے ڈیمیج کیا جائے, دیکھیے کیسے غرور سے آ رہے ہیں. تو اب دیکھیے رسول کے الفاظ ہیں, یعنی رسول نے جو فرمایا وہ مفہوم میں اپنے جملے میں ادا کروں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا کہ جو رسول نے فرمایا وہ کچھ یوں تھا کہ بکو مت. اب یہ بکو مت میں لایا ہوں کیونکہ اگر میں کہہ دوں روایت ہے تو غلط ہو جائے گا نا. روایت نہیں, میں نے کیا کہا؟ مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جو حضور نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ روایت کا لفظ ہے. ہاں باقی روایت ہے جو پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ مفہوم بکو مت, بیٹھ جاؤ. اللہ کو میدان جنگ میں کفار کو قتل کرنے کے بعد مجاہدین کی یہی چال پسند ہے. یعنی میں نے منظر کشی کر دیا آپ کے سامنے کہ منظر یہ ہے کہ حضور میں بیٹھ جاؤ, یہ غرور نہیں ہے. عمر ابن عبدالعبد کو کل کفر کو مار کے آ رہا ہے, یہ رسول نے فرمایا نا. ایک عمر ابن عبدالعبد کا مسئلہ تھوڑی تھا, کل کفر کا مسئلہ تھا. وہاں کل کفر کو ختم کیا ہے, یعنی قیامت تک کی عبادتوں کو بچایا ہے, مٹایا نہیں ہے عبادتوں کو. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, یہی حدیث ہے نا, میں نے کوئی تحریف تو نہیں کر دی, بدل تو نہیں دیا, کہ روز خندق کی علی کی ضربت کونین کی عبادتوں سے افضل ہے, جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیے ایک ہی ضربت کافی ہے, آپ کہاں نماز روزہ لے کر آ رہے ہیں. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ضربت کافی ہے. کیا مطلب ہے؟ قیامت تک اگر یہ ضربت نہ ہوتی تو عبادتیں کہاں بچتی؟ نہیں بچتی نا. عبادتوں کو بچانے والی ہے علی کی ضربت, عبادتوں کو مٹانے والی نہیں ہے. عبادتوں پر نہیں چلی ہے یہ ضرب, یہ تلوار عبادتوں پر نہیں چلی, عبادتوں کے دشمن پر چلی ہے یہ. اس لیے علی جھومتے ہوئے آ رہے ہیں کہ میری ایک ضربت نے کل کفر کو ختم کر کے قیامت تک سجدوں کو بچا لیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اس لیے یہ انداز, ایک ہی جگہ میں اللہ نے فرمایا کہ یہاں پسند ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرو, یہ عالم کی پہچان ہوگی ورنہ عالم نہیں ہوگا. پہچان بتا دی کہ ورثۃ الانبیاء میں کون سی علماء ہیں, جو سلطانوں کے سامنے حکمرانوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں, ان کے سامنے جھک جائیں, سمجھ لینا نہیں ہے. یہ بین الاقوامی پہچان بتا دی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر جگہ کے لیے بتا دی. اگر حق بات کرنے میں زبان لڑکھڑا رہی ہے اس کی تو سمجھ لو معاملہ گڑبڑ ہے, مجبوراً کوئی بات کہہ رہا ہے. اور اگر واقعی مردانہ وار ہر بات کا جواب بھی دے رہا ہے, ہر وار کا جواب بھی دے رہا ہے, اور کوئی جھجک نہیں, کوئی خوف نہیں, زبان میں کوئی لغزش نہیں, کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں, تو سمجھ لو کہ ہاں اسی مکتب کا ہے جس مکتب کے لیے کہا گیا ہے کہ شان سے بات کرنا اور سینہ تان کے بات کرنا. یہ علماء کی پہچان بتائیے, ہر زمانے کی علماء, کسی بھی زمانے میں آپ چلے جائیے, کسی بھی دور میں چلے جائیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی پہچان بتائی, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جناب عیسیٰ علیہ السلام کتنے شاگرد, کتنے شاگرد؟ بارہ. یعنی ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ بارہ میں سے بھی ایک دو کے قدم لڑکھڑا گئے تھے. تو ان میں اس وقت بھی ان میں بھی یہی پہچان بتائی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یاد رکھنا. ان کا تھا کہ آنے والے زمانے میں پہچانیں گے کیسے ہم علماء حق کو, علماء سو کو کیسے پہچانیں؟ کب؟ ایک ہی طریقہ ہے, جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, علمی میدان میں سب اپنی اپنی لنترانیاں ہانک رہے ہوں, تو اس وقت یہ دیکھنا کہ باطل کے مقابلے میں کون بات کر رہا ہے, ظلم کے مقابلے میں کون بات کر رہا ہے, جبر کے مقابلے میں کون بات کر رہا ہے. سمجھ لینا جو ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. کہتے کو پہچان یہ ہوگی, عالم کو اس طرح سے پہچان لینا جب اس طرح سے بات کر رہا ہوں. آئیے, آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ سنا ہے اور جناب بریر حمدانی کا ذکر بھی میں نے یہاں پہ کیا, ویسے بھی ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں, بتایا تھا میں نے پورا اشرا اصحاب حسین پہ. ایک جو اصحاب رسول ہیں بارہ ہیں, شہداء کربلا میں اصحاب رسول کی تعداد آٹھ سے لے کر بارہ تک ہے. آٹھ سے لے کر بارہ تک, کیونکہ آٹھ تو مسلم آئے ہیں, چار کے بارے میں یہ ہے کہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا اس زمانے میں ہیں رسول کے زمانے میں لیکن رسول کو دیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ جناب زہیر بن قین کے بارے میں, جناب مسلم بن اوسجا کے بارے میں, جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں, ان کے بارے میں ہے. لیکن جیسے اور دیگر افراد ہیں جس میں سے ایک ہیں عبداللہ ابن یختر, عبداللہ ابن یختر صحابی رسول ہیں. یہ عبداللہ ابن یختر کون ہیں جناب؟ صحابی رسول بھی ہیں اور پیغام بروں میں بھی ہیں, جو امام حسین اسلام کے پیغام لا رہے ہیں لے جا رہے ہیں. تین آدمیوں کے نام ہے نا, جناب مسلم بن عقیل, ان کے ساتھ جو واپس آئے تھے کوفے گئے تھے نا مسلم بن عقیل, ان کے ساتھ جو واپس آئے تھے پیغام لے کے کوفیوں کا دلیل کے طور پہ, ان میں ایک قیس ابن مساہر سیداوی جو پھر واپس گئے تو انہیں شہید کیا گیا. تیسرے پڑھ تھے عبداللہ ابن یختر جو جناب سید الشہداء کا پیغام لے کر آئے تھے. کس میں تھے کہ کھوج لگائیں کہ جناب مسلم کہاں گئے, پیغام واپس نہیں آ رہا تھا نا تو ان کے لیے بھیجا تھا, گرفتار ہو گئے. صحابی رسول بھی ہیں. تو جب عبداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو دربار میں لوگوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرو, یہ صحابی رسول ہے, یہ صحابی ہے. یہ عجیب منطق لوگوں کی آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسے ایسے مقامات میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہو گئے, ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو گئے, یزید کے دربار میں کھڑے ہو گئے, بھائی صحابی ہے صحابی ہے, اور احترام کرے تھے, اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ قتل کر کے کسے آ رہی ہیں. یہ جو قیدی دربار میں کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ عجیب, آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا. ان کے بھی بات ہوں گی کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ صحابی کے لیے یہ مقام اور اولاد رسول کے لیے, اولاد رسول کے لیے مقام کہ کس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا. تو عبداللہ ابن اختر کو گرفتار کیا گیا ایک ہی شرط پہ, یہ قیس ابن مسارے سیداوی سے پہلے شہید ہیں, وہ بعد میں ہوا ہے واقعہ, یہ پہلے ہوا ہے. تو جناب عبداللہ ابن اختر سے کے بارے میں لوگوں نے کہا صحابی ہے, رسول کا صحابی, نہیں مارنا, قتل نہیں کرنا. یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی دور کر دیں, 72 ہیں, کربلا کے شہید کتنے ہیں؟ 72. لیکن جب آپ جہاں جا کے نام گنیے دیکھیے 84 بھی لکھے ہیں, 89 بھی لکھے ہیں, 111 بھی ہیں, 128 بھی ہیں, 148 بھی ہیں, یہاں تک کہ 201 تک کی تعداد ہے. کتنی؟ پریشان ہو جاتا ہے آدمی, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں بچے کہ ہم سنتے آئے 72, نہیں اللہ کے بندو 201 والی بھی صحیح ہے, 148 والی بھی صحیح ہے, 189 یعنی 189 والی بھی صحیح ہے, 89 والی بھی صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کربلا سے ریلیٹڈ جتنے بھی شہید ہیں, کچھ کربلا سے پہلے شہید ہو گئے اور کچھ کربلا کے بعد بھی شہید ہوئے, لہذا جہاں جہاں جیسی تعداد رکھی گئی ہے وہ ہے تو سب کربلا کے شہید نا, امام حسین کے نام پہ 72 وہ ہیں جو لڑ کر شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. سمجھ میں آ گئی بات, جو کربلا کے میدان میں اس دن حاضر تھے لڑ کر شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 72, ورنہ اسی کربلا کے میدان میں امام حسین اسلام کی شہادت کے بعد بھی 5 شہید ہیں یا 7 شہید ہیں جن کے نام میں جانتا ہوں, اس سے پہلے بھی شہید ہیں اور پھر اس کے بعد بھی لوگ شہید ہوتے رہے. تو عبداللہ ابن یکتر شہدائے کربلا کی فہرست میں اسی لیے شمار کیے جاتے ہیں. تو جب ان کو شامل کریں گے تو نام زیادہ ہو گئے نا, قیس بن مسار سیداوی, جناب مسلم بن عقیل, جناب مسلم بن عقیل کے صاحبزادے سارے, تو اب دیکھیے تعداد بڑھتی جائے گی نا, سب ریلیٹڈ ہے نا کربلا سے, کربلا سے ریلیٹڈ ہے, لہذا شہدائے کربلا ہی میں سب کو شمار کیا جاتا ہے. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ عبداللہ ابن یکتر کہتے صحابی ایسے نہ مارو, کہتا پھر ایک ہی شرط ہے کہ حسین سے برات کا اعلان کر دیں. عبداللہ ابن اکتر خوش ہو گئے, کہتے ہاں یہ تو بڑا آسان کام ہے, پھر تو مجھے نہیں قتل کرے گا. اب ابن زیاد بھی خوش ہو گئے, یہ پہلا کیس تھا, دوبارہ یہ ہوشیار ہو گیا تھا کہ حسین کے ساتھی کیسے ہیں, لیکن یہ پہلا کیس تھا. قیس ابن مسار سیداوی کا بھی یہی ہے لیکن اس سے پہلے کا یہ عبداللہ ابن اکتر کا. جناب عبداللہ ابن اکتر کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو نہیں مارے گا مجھے, مجھے کیا چھوڑ دو, تو پیغام لے کر آیا تھا, تو ہاں برات کا اعلان کر دو اور میرے امیر کی امانت یعنی بیعت کا اعلان کر دو. کبھی ایسا بات تھوڑی ہوگی, ایک میں صحابی رسول سب جانتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہو تو بات اچھا ہے نا, تاکہ لوگ سن لیں میرا پیغام. اب یہ کوفے والے تو جانتا ہے سب بہکے ہوئے ہیں, مسلم ان کو بہکا کر گئے ہیں, لہذا میں ان کے سامنے جب بات کروں گا اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے, پورے کوفے میں اعلان کر دیا گیا اور کوفے کے شیعہ جو تھے وہ کھولنے لگے, جو اصلی شیعہ تھے نا بےچارے, چھپے ہوئے بھی تھے, کچھ چاہنے والے بھی تھے, وہ کھولنے لگے کہ یہ اپنا آدمی تھا اور اب یہ کھڑا ہو کے برائیاں کرے گا. کہاں دارالعمارا کا جو دروازہ تھا مین دروازہ, اس کے بعد یعنی باب دارالعمارا پر لایا گیا, ان کے کہنے میں کہ یہاں لاؤ مجمع اکٹھا کرو, پھر میں حسین سے برات کا اعلان کروں, مجھے کہاں مشکل میں ڈال دیا اس بڑھاپے میں, میں برات کا اعلان کروں اور تیرے امیر کی امارت کا اعلان کروں, اس کی تعریف بھی کروں. بڑا خوش ہو گیا, انہوں نے کہا لے جاؤ بھائی اور سب کو جمع کرو, پورا کوفہ جمع ہو. جب سب کوفہ جمع ہو گیا تو اب خطاب کرتے ہیں, کہا کہ وقت نہیں ہے, جانتے تھے نا کہ ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں ملیں گے, تو عالم کا کام کیا ہے, بس اسے ایک دو منٹ میں اپنا کام دکھا دو, ایک دو منٹ بھی مل جائے تو یہ نہ کہو وقت نہیں تھا, میں یوں جواب نہ دے سکا, میں ایسے جواب نہ کر سکا. اگر علم ہے تو ایک منٹ بھی بہت ہے, مخالف کو زیر کرنے کے لیے ایک منٹ بھی بہت ہوتا ہے. اسی لیے معصوم نے وعدہ کیا ہے نا, تھوڑے سے علم کے ساتھ بھی تمہیں شکست پر نہیں ہونے دوں گا, تمہیں فاتح رکھوں گا. خالص تو رہو دین کے ساتھ, کیا رہو, خالص تو رہو, دنیا کے بندے تو نہ بن جاؤ, بالکل ایسے تو نہ بنو, کہیں بھی تمہیں جھکنے نہیں دے گا مولا. امام پشت پر ہوتا ہے اپنے غلاموں کی, کبھی بھی مخالفین کے مقابلے میں. لیکن آج کل تو جھوٹیوں میں دال بٹ رہی ہے, لہذا پتہ نہیں کیا کیا کر کے آ جاتے ہیں کارنامے میں, بھگتنے دوسروں کو پڑتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا کیا کارنامے میں کر کے آ جاتے ہیں, تو جانتے تھے کہ فوراً ہی گردن کاٹ دی جائے گی, مار دیا جاؤں گا فوراً ہی, لہذا ایک دو ہی منٹ ہے. کہے کوفے والوں مجھے پہچانتے ہو, ہم نے کہا کیوں نہیں جانتے, عبداللہ ابن اکتر تم صحابی رسول ہو, عالم ہو, قرآن کی تعلیم دیتے ہو کوفے کے بچوں کو, برسوں سے پڑھاتے تھے, معلم تھے, پتہ نہیں کیوں ائمہ طاہرین کے زمانے میں پڑھانے والے موجود تھے. جب امام ہے تو پڑھانے والوں کی ضرورت ہے کچھ, جب آج غیبت میں ضرورت نہیں ہے کسی عالم کی, خود ہی پڑھ لکھ لے گا. عجیب ہے, اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا تھا بھائی تم کون ہو پڑھانے والے, امام ہے نا, امام ہے نا, تم عالم کہاں سے آگئے. لیکن نہیں, کتنے ایک عالم نہیں کنویں میں اتنے عالم, کیوں حکم ہے معصوم کا, جہاں بھی ہمارے چاہنے والے جاؤ ان کے بچوں کو تعلیم دو, ان کو علم و ادب سکھاؤ, جاؤ ان کو علم و ادب سکھاؤ. اس لیے ہر امام کے شاگردوں کے نام ہے, کیوں شاگردوں کے نام ہے, تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل رہے جاہلوں کے لیے کہ جن کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی, گنگیا وہ خود ہی بڑے عالم ہیں, تو تیری کیوں مانے؟ جب ماننی ٹھہرا تو پھر عالم کی مانیں گے, پھر تجھ جیسے جاہل کی کیوں مانے ہم؟ تو ہماری آخرت کا ضامن ہے, بن رہا ہے تو بن جا, لیکن جسے وہ اپنا نائب بنا رہا ہے نا, یاد رکھو اسے اس نے حق بھی دیا ہے شفاعت کا, بھی میں نے بتایا نا اسے شفاعت کا حق بھی ملا ہے. تو عبداللہ ابن اختر کون جو کوفے میں کوفے کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے, قرآن نماز یہ سب سکھاتا ہے ان کو, پتہ نہیں کیوں سکھاتا تھا. امام تو موجود ہیں, امام نے منع نہیں کیا, بھائی تم کون ہو؟ جب میں موجود ہوں لوگ آ کے مجھ سے خود ہی پوچھ لیں گے تم کیوں سکھا رہے ہو. لیکن تھا نا ایسا, عبداللہ ابن اختر کہتے جانتے ہو نا مجھے, پہچانتے ہو کون ہو؟ ہاں بھائی ہمارے بچوں کو تو نے قرآن پڑھایا, ہمارے بچوں کو تو نے نماز سکھائی. اب جانتے ہیں آپ صحابی رسول کا, سن لو دغا مت کرنا, حسین آ رہا ہے رسول کا بیٹا, تم نے بلایا ہے, تم نے بلایا ہے, تمہارے کہنے پر آ رہا ہے, تمہارے خطوط پر آ رہا ہے, علی کا لال رسول کا بیٹا, دغا مت کرنا, بے وفائی نہ کرنا, اس کا ساتھ دینا, یہی پیغام لے کر آیا تھا حسین کا تمہارے لیے, تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ یزید بدکار, ابن بدکار, ابن بدکار, اور اس کا امیر. اب دیکھیں پیچھے سے چھپائی چلنا شروع ہو گئے, منظر کو ذہن میں لے آئیے, ایک منٹ سے زیادہ نہیں لیا عبداللہ ابن اختر نے, کہ یہ بھی بدکار, ابن بدکار, ابن بدکار, اس کا امیر یزید بھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آگے کے لفظ آپ خود ہی لگا لیجئے, صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گیا؟ اور ابن زیاد کو تو یہ جملہ تکا کہ یہ بدکار ماؤں کی اولاد ہیں, ولدیت لے کے نہیں پکارتے تھے ان لوگوں کی, ولدیت نہیں پکاری جاتی تھی, ماں کے نام کے ساتھ دو ہی مقام پر پکارا جاتا تھا عربوں میں کسی بھی آدمی کو, یا بہت عزت دینی ہو, بہت عزت. بنی قیلہ, اوس و خزرج, یہ جو خطبہ ہے نا بی بی کا, شہزادی کونین کا, معصوم کونین کا, وہ کئی لوگوں نے نسخے میں اس کو بنی قبلہ لکھا ہے, بنی قبلہ نہیں ہے, بنی قیلہ. قیلہ کون ہے؟ کیوں کہا تھا؟ تاکہ ان کی غیرتیں جاگے انصار کی. انصار کون تھے؟ اوس و خزرج تھے نا, بنی اوس و خزرج, یہ دونوں سگے بھائی تھے نا, ان کی اولادیں تھیں جو انصار تھے مدینے کے. ان کی ماں کا نام تھا قیلہ. کیا نام تھا؟ اپنے زمانے کی مشہور ترین خاتون تھی, مدبر خاتون تھی, نظام چلاتی تھی یہ سب کا, لہذا جب پکارا تو ماں کے نام سے, وہاں عزت کے لیے پکارا, تم قیلہ کے بیٹے ہو, بدعہدی نہ کرو اہل بیت کے ساتھ. انصار کو یوں للکار دے, اے بنی قیلہ, اے قیلہ کے بیٹو, اے قیلہ کے فرزندو. جیسے جب ہاشمیوں کو جوش دلانا ہوتا تھا کہا جاتا تھا بنی فاطمہ, اے فاطمہ کی اولادو, ایسے ہی ہے نا. آج بھی یاد رکھیے, آپ جنگی نعرے لگاتے ہیں کیا؟ نعرے حیدری یا علی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہاں مجاہدین کیا نعرے لگاتے ہیں؟ کیا نعرہ لگا کے حملہ کرتے ہیں؟ حزب اللہ جب لڑتی ہے, جب حملہ کرتی ہے تو کیا نعرہ لگاتی ہے؟ آپ لگاتے ہیں یا علی, وہ کہتے ہیں یا زہرا. اب سمجھ میں آیا ان کا جنگی نعرہ کیا ہے؟ باتیں بڑی بڑی بنانے والے یہاں بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, بکلاس بکلاس سارے, انہیں پتا نہیں کہ ان کی عقیدتوں کے مرحلے کیا ہیں, ان کی عقیدتوں کی منزلیں کیا ہیں. وہ جب جنگ پہ جاتے ہیں, جب میدان جنگ میں حملہ کرتے ہیں یا دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, تو ان کا نعرہ, جنگی نعرہ ہے, یا زہرا ادرکنی, یا زہرا ادرکنی, اے زہرا ہماری مدد کر, اے زہرا ہماری مدد کر. سمجھ میں آیا کس مقام پر عقیدتیں؟ دو ہی مقامات پہ ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا عربوں میں, یا بے پناہ عزت کی حامل ہو, اور یا پھر انتہائی درجے کا کوئی پست ہو. جب معصوم کہنا کسی کو یبن زرقا, چشم نیلگوں والی کے بیٹے, یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کی ولدیت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یبن مرجانا, اور مرجانا کے بیٹے. کیوں؟ یعنی تیری ماں کا پتا ہے, تیرے باپ کا پتا. سمجھ میں آئے؟ تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا عبداللہ ابن اختر بدکار, ابن بدکار, ابن بدکار, بدکار ماں کی اولاد ہیں, یہ فرزند زہرا کے مقابلے پر آ رہے ہیں. دیکھیں ایک ہی مقام پہ اس کو بھی ماں کے نام سے پکارا, اور یہاں بھی کیوں؟ یہاں عزت ہی عزت. کیوں عزت ہے؟ اس لیے کہ وہ زہرا ہے جسے رسول نے اپنی ماں کہا ہے, فاطمہ تو اما بھی ہا. فاطمہ اپنے ماں بابا کی ماں کا مقام رکھتی ہے. اب ایک ہی جگہ پہ دونوں مقام پتا چل گئے آپ کو, کہ وہاں عزت ہی عزت, یہاں ذلت ہی ذلت. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس عبداللہ ابن اختر نے اتنا کہا کہ بدکار ماں کی اولادیں فرزند زہرا کے مقابلے پر آئے, تم نے وعدہ کیا ہے, تم نے عہد و پیمان کیا ہے. سپاہی بڑھ رہے ہیں, وہ جلدی جلدی پیغام دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا پیغام دے دیا, خبردار بے وفائی نہ کرنا حسین کے ساتھ, دغا بازی نہ کرنا. اتنے میں پہنچ گئے جلاد, ایک منٹ لگا مگر کیا ہوا, ذلیل کر دیا ابن زیاد کو. اور مسکرا کے دیکھا, جب تک وہ پکڑے ہاتھ باندھے مسکرا کے عبداللہ ابن اختر نے جانتے کیا کہ ابن زیاد سے, اوہ ابن زیاد, نہیں ابن زیاد نہیں ابن سمیہ کا تھا, اوہ سمیہ کے بیٹے آج جو تجھے ذلت دے کے جا رہا ہوں تو مرتے دم تک نہیں بھولے گا, اور یہ ذلت قیامت تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. یہ ہے عالم, یہ ہے عالم. ایک منٹ لگا بس, ایک منٹ میں کہاں سے کہاں اس کو ذلت کے غار میں پھینکا, تل ملا گیا کہ اب تو کچھ بھی کر لے. وہاں سے سر کے بل پھینکا گیا, دارالعلوم مارا سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سر قلم کر دیا گیا. مگر جس نے سر قلم کیا تھا اس کے پیچھے بھی لوگ اس کو لعنت ملامت کرنے لگے, تو نے ایک صحابی کا سر کاٹا, کہا نہیں میں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہنے لگا, بہت اذیت میں تھا عبداللہ, یا تو میں نے اس کے سر کو قلم کر کے جلدی سے اس کی جان نکالی. لیکن میں آپ کو آج جو خدمت پیش کر رہا تھا خلاصہ کیا نکلا کہ عالم کسے کہتے ہیں, عبداللہ ابن یختر نے بتایا, خاص طور پہ مکتب اہل بیت کے جو علماء ہیں. اب اسی زمانے میں بار بار مثال کیا کروں, یوں دیتا ہوں کہ بچوں کو نام یاد ہو جائیں بھول نہ جائیں. یہ باقر النمر کون ہے, آیت اللہ باقر النمر, کوئی جانتا تھا اس سے پہلے ان کی شہادت سے پہلے؟ انصاف سے بتاؤ کتنے جانتے تھے. جو پہلے شہادت سے پہلے جانتے بھی تھے نا وہ جانتے تھے, جب سے جانتے تھے جب سے وہ قید ہوئے تھے. کچھ لوگوں کو علماء کو کچھ کو معلوم تھا, اہل خبرہ کو علماء یا وہ جن کو زیادہ دلچسپی ہے معاملات سے, تو وہ جانتے تھے کہ ہاں باقر النم نامی عالم ہمارا قید میں آل سعود کی, یا وہ جانتے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ پڑھا ہوگا کبھی, اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے. لیکن یہ علماء جانتے ہیں کہ حسین کا عہد و پیمان ہے, وہ عہد و پیمان جو حسین نے کیا وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. حسین اپنے نام پر مرنے والے کو مرنے نہیں دیتا بلکہ اسے حیات ابدی دے دیتا ہے. اس کے لیے ذرا سی تکلیف, باقر النمر کے لیے ذرا سی تکلیف کیا ہوگا, ایک بار ہوگا گردن الگ کر دی جائے گی ختم, اور کیا ہوگا. لیکن جھکنا نہیں ہے, جھکنا کیا چاہتے تھے وہ جانتے ہیں. آخر میں وہ صرف ایک جملہ چاہتے تھے باقر النمر سے, ایک جملہ بس, تم یہ کہہ دو کہ جو کہا ہے آئندہ نہیں کہوں گا, جاں بخشی. وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوا, نہیں ہوا تیار. کیوں, جان بچا لیتے نا بھائی اپنی, ایک جملہ کہنے میں کیا تھا, جان بچا لیتے. جان بچانے کے لیے انسان سب کچھ کر سکتا ہے, کتنے فقہ میں کتنے مسئلے موجود ہیں, لیکن باقر النمر نہیں کیا. کیوں, آپ مسئلہ الگ ہے, آپ کا مسئلہ الگ ہے, باقر النمر کا مسئلہ الگ ہے. باقر النمر نمونہ عمل ہے لاکھوں لوگوں کے لیے, لاکھوں لوگوں کا رہنما ہے جنہیں وہ بہادری کا درس دیتا ہے, جنہیں شجاعت اور شہادت کا درس دیتا ہے. اب ان کی نظریں لاکھوں لوگوں کی ہیں اپنے رہبر کی طرف, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ان لوگوں کی نظریں ہیں اپنے رہبر کی طرف کہ یہ اب اس مرحلے میں کیا لائے عمل طے کرتا ہے, موت کو قبول کرتا ہے یا ان کی بات کو قبول کرتا ہے. باقر النمر جانتے ہیں کہ اب میری جان تو بچ جائے گی, بچ جاؤں گا, مروں گا تو پھر بھی کتنے سال اور زندہ رہ لوں گا, لیکن یہ قوم جس کو میں نے جذبہ دیا ہے, جس کی امیدوں کا میں مرکز ہوں, اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا, اس کا اعتبار اٹھ جائے گا. علماء اہل بیت سے اس کا اعتبار, اس قوم کا اعتماد اٹھ جائے گا. لہذا کیا کیا, ذرا سی دیر کی تکلیف ہے لیکن میری قوم کے سامنے مجھے شرمندگی تو نہ ہو. اب لوگ زندہ رہتے ہیں شرمندگی کے ساتھ, تو کیا کیا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شرمندگی قبول نہیں کی, جان دے دی نا, لیکن جان دینے کے بعد کیا ہوا, پہلا صلہ یہ ملا کہ پوری دنیا کا ایک کوئی ایسا ملک نہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس کی شہادت کی خبر نہیں گئی. دوسرا صلہ یہ ملا کہ کروڑوں شیعوں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہوئے, وہ آج بھی ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, اور کتنے صفاق درندوں سے انہیں سامنا کیا, ان کے سر قلم کر دیے گئے مگر انہوں نے سر جھکائے نہیں. ان کی قوم فخر کرتی ہے, اب بھی کربلا آتے ہیں, عراق آتے ہیں, تصویریں اٹھا کے باقر النمر کی, اور یہی بتاتے ہوئے دنیا کو کہ بھولے نہیں ہیں ہم, اس عالم نے ہماری عزت کے لیے جان دی. شہید وہ ہوا, عزت قوم کی ہوتی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, فخر کون کرتی ہے, قوم فخر کرتی ہے جب علماء ایسے کارنامے کر کے جاتے ہیں. اور جب علماء دوسرے قسم کے کارنامے کر کے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ اس پہ بھی قوم شیئر قوم کا دونوں جگہ ہوتا ہے, وہاں بھی حصہ ملتا ہے ان کو, وہاں بھی حصہ ملتا ہے. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو فالوورز بنانا, فالوورز بنانے کا مطلب یہ نہیں تھا میرے اکاؤنٹ میں کتنے آدمی ہوں گے, میرے اکاؤنٹ میں کتنے ممبر ہوں گے, میرے اکاؤنٹ میں کتنے ہوں. خدا کے بندہ زمانہ دیکھو, زمانہ تمہارا مظلوم اندر کر دیا گیا تمہارے لیے آوازیں اٹھانے کے لیے, وہ بولنے کو تیار نہیں اس کے لیے, وہ تمہارے لیے بولتا رہا, تمہارے لیے دشمنی مول لی ہے, تمہارے لیے سیٹیں چھوڑ دی, تمہارے لیے سینٹ چھوڑ دی, تمہارے لیے عہدہ چھوڑ دیا, تمہارے لیے منصب چھوڑ دیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن لی. لیکن یہ مصلحت ہے, نہیں نہیں ارے بھائی پتہ نہیں کیا ہو, چھوڑو برہن تو پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, داڑھی بھی نہیں ہے اس کے منہ پہ, اس کے منہ پہ داڑھی بھی نہیں ہے, کون بولے اس کے لیے. فیصل رضا عبدی تمہارا ہے, تم میں سے ہے, اس کے لیے آواز اٹھاؤ ورنہ کل تمہارے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک. بس لا رہا ہوں, چلیے اتنا بھی کہہ دیا آپ نے بہت ہے, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر دے. بلند آواز ایک سلوات تو بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب ہے, کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, کیا ڈر ہے, کس سے ڈر ہے؟ ان عدالتوں سے ڈر ہے, ان عدالتوں سے جہاں صبح سے شام تک انصاف ٹکوں میں بکا کرتا ہے. کتنے وکیل یہاں بیٹھے ہو بتاؤ, کیا ہوتا ہے عدالتوں میں؟ پیسے دیے بغیر تاریخ لے سکتے ہو, دے سکتے ہو, گھس نہیں سکتے ہو, دراز کھولی ہوئی اس نے, اسی جج کے نام پہ رشوت لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, دراز میں بھرو, اس میں بھرو پیسے دینے, اس کا پیٹ بھرنا ہے. ان عدالتوں سے ڈرتے ہو, ان قاضیوں سے ڈرتے ہو؟ یہ قاضی شریح بیٹھے, قاضی شریح جنہوں نے چند دنوں میں درجنوں دہشت گردوں کو چھوڑا اور دہشت گردوں کے خلاف بات کرنے والے کو ہتھکڑیاں ڈالی ہیں, ان عدالتوں سے ڈرتے ہو؟ کیا کریں گے, ہتھکڑیاں ڈالیں گے, مجھے بھی بیڑیاں ڈالیں, ڈال لو, اس آزادی سے وہ زندان اچھا ہے, اس بے ضمیری کی آزادی سے وہ زندان اچھا ہے. اس لیے میرے مولا نے کہا نا کہ مومن کے لیے زندان ہے یہ زندان, جو با ضمیر ہے وہ سمجھتا ہے زندان کا مطلب کیا ہے. اپنے قفل جب تک توڑو گے نہیں زبانوں کے کچھ نہیں ہوتا, اسی خوف کے عالم میں رہ کے چلے جاؤ گے. ان سے سیکھو, چھوٹی چھوٹی سی قوموں سے کہ جو پوری دنیا کے مقابلے پہ ڈٹی ہوئی ہیں باہر نکلی ہوئی. ہم تو صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ اپنے آدمی کے لیے بولو تو صحیح, آواز تو نکال دو. دنیا بھر کے مظاہرے ہو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, کھانے کے لیے, پینے کے لیے, نوکری کے لیے, پورے کون سا شہر ہے پاکستان کا جہاں مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں بڑا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ارے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا مصیبت ہو جائے گی, کیا قیامت آ جائے گی. ابھی بھی بند پڑا وائٹی چوک, بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے, لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں کوئی نرسیں بیٹھے, کہیں ڈاکٹر بیٹھے ہیں, کوئی بیٹھا, کہیں رکشے والے بیٹھے ہوئے, کئی تانگے والے بیٹھے, سب اپنے اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے. میں کوئی ذات پات کی بات نہیں کر رہا, چھوٹے بڑے میں تو بتا رہا ہوں کہ کسی کو خوف نہیں, ہم ہی کو سارا ڈر لگا ہوا ہے سارا کہ اپنے آدمیوں کے لیے نکل نہیں سکتے ہم. یہ تو اس کا حق تھا, منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے یا علی. بس عزیزو, یہ تو میں نے ہر روز کے لیے اپنا وظیفہ بنا لیا ہے اتنی بات کرنا تاکہ ریکارڈ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ جو اس پر مقدمہ نہ ہو مجھ پر بھی بن جائے, جان چھوٹے میری, ہاں یہ میری جان چھوٹنے والی بات ہوگی, لیکن بنا نہیں رہے ابھی تک کانوں میں, حالانکہ آواز جا چکی ہے ان کی میری. لیکن نہیں عزیزو, ایسے نہیں, یہ زندگی نہیں ہے, اس طرح سے جینا ہے ایسے کہ جس کی جب مرضی ذلیل کر دے ہمارے ایک باعزت کو, ہتھکڑیاں ڈال کے لے جایا جائے اور ایک ماڈل گرل کو عزت کے ساتھ لایا جائے. سوچو تو صحیح, کبھی سینکڑوں کے قاتل کو انکاؤنٹر کرنے والے کو عزت کے ساتھ لایا جائے, کرمنلز کو جیلوں میں بہترین سہولتیں دی جائیں. کرمنلز, ان کا بیٹا لندن سے چیخے شور مچائے, میرے ابا کو گرمی لگ رہی ہے, وہاں پنکھا ہے اے سی نہیں, ان کا بھائی بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس کو اے سی لگا کے دو, اس کے باپ کو, چور ابن چور کو, تین نسلیں چور، خود ہی کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا، کبھی کہہ رہے ہیں بچے چور ہیں، کبھی کہہ رہے ابا چور ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، یا ابا نے کیا یا بچوں نے کیا، بچے کہہ رہے نہیں دادا نے کیا تھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، تو خود جو اپنے زبان سے اپنے خاندانوں کو چور بنا رہے ہیں کہ ہمارا باپ چور، ہمارا دادا چور، مطلب معلوم یہ ہوا کہ پوری نسلیں چور ہیں ساری، خود ہی کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، کبھی اپنے مرے ہوئے ابا کو کہتے ہیں اس نے چوری کی تھی، میں نے تھوڑی کی تھی، بچوں نے کی، بچے کہتے ہیں ابا نے کی، دادا نے کی، ایک سرکل سا چلا ہوا ہے چوروں کا آپس میں، ان کے لیے وہ بیٹے چور، وہاں سے چور بچے جو آ بھی نہیں سکتے وہ وہاں سے چلاتے ہیں، ان کو ٹی وی بھی نہیں دیا ہوا، میرے ابا کو کتنا بڑا ظلم ہے، ٹی وی لگاؤ بھائی، ایل سی ڈی لگاؤ، یہ قید ہے ان کے ساتھ، یہ سب ہو، اور جو علی والا ہو، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو، جو مظلوموں کے لیے بات کرے، جو دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائے، اس بیچارے کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، ایسا لگ رہا ہے کہ جان کے کوئی دشمنی نکالی جا رہی ہے، کینے، وہ جو علی اور علی والوں کے لیے جو دلوں میں کینے ہیں نا، وہ بغض اور کینے باہر آ رہے ہیں، وہ بغض اور کینے کا موقع ملا ہے، جتنا ذلیل کر سکتے ہو، تو یاد رکھو تم اپنی دانست میں جس کو ذلت سمجھ رہے ہو نا، وہ ذلت نہیں ہے، یہی اس کے لیے عزت بنے گا، یہ اسیری، یہ اسیری، یہ قید، یہی اسیری، یہ قید اس کی عزت بن جائے گی، کیونکہ فیصلہ یہی ہے کربلا کا، کہ جو اس راہ میں چلے ان سے ذلت دور ہوتی ہے، بعید، چاہے وہ کتنی ہی بری طرح سے اسیر بنا دیے جائیں۔ تو عبداللہ ابن اختر کے واقعے نے کیا بتایا کہ ایسے عالم تو بن جاؤ کم سے کم جس نے ایک منٹ غنیمت جانا، جان بچا سکتا تھا نا، جان نہیں بچائی، کیوں کہ ذمہ داری ہے، علم رکھتا ہے، جو علم رکھتا ہے، جتنا علم رکھتا ہے اتنی بھاری اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، علم رکھتا ہے نا، تو عبداللہ ابن اختر جانتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، مجھے حق ادا کرنا ہے، اسے ایک منٹ میں حق ادا کر دینا ہے، بات پہنچا دینی، مر تو جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ کو مجھے اپنا پتا ہے، گھر تک پہنچ پاؤں گا میں سلامت، مجھے نہیں پتا، جب بھی تو میں ہر بات کر جاتا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ حسرت نہ ہو کہ یہ بات کیوں نہیں کی، یہ بات کیوں نہیں کی، یہ بات کیوں نہیں کی، مر گیا تو اس لیے میں ہر بات کرتا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، نہیں ڈرتا یہ باتیں کرتے، کیونکہ یہ کربلا میں نے پڑھی ہے، کربلا سننے کے لیے نہیں ہے، کربلا خالی بیان کرنے کے لیے تو نہیں ہے، کربلا سے کچھ سیکھنا ہے نہیں سیکھنا، پہلے ہی بتاؤ، یہ پوری کربلا قیامت تک کے لیے مشعل رہا ہے کہ کبھی زمانہ ایسا آ جائے، اپنی زبانوں پہ تالے مت ڈالنا، اپنے ہوٹوں کو سیمت لینا، ظلم کے خلاف ہر زمانے میں بولتے رہنا، اگر یہ بولنے والے علماء نہ ہوتے تو نہ معلوم بات کہاں سے کب کی ختم ہو گئی تھی، دفن ہو گیا تھا سب، ختم ہو گیا تھا سب، لیکن کچھ بولنے والے ہیں جو مستقل بولتے رہتے ہیں، پیغام دیتے رہتے ہیں، یہ اسیری کیا ہے، یہ اسیری تو کچھ بھی نہیں ہے، اسیری تو میں نے کل ذکر کیا نا آپ کے سامنے، اسیری کسے کہتے ہیں، اسیری یہ ہے، اس کو صرف بیچارے کو ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، لیکن اس کے بھائی بھائی مل سکتے ہیں، دوست بھی مل لیتے ہیں جا کے نا جیل میں، اہل بیت کی اسیری کیسے تھی، صرف وہی ملنے آ سکتا تھا جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ برا بھلا کہے گا، بلکہ لایا جاتا تھا، آؤ اور جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو کہو، جتنی اہانت معاذ اللہ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ ایک ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں مصائب کو، آج کسی نے کہا بھی تھا، مجھے یاد بھی دلایا تھا، تو جناب شیریں کہ مصائب آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس نے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی اہل بیت کو ایسا بھی اسیر بنایا جا سکتا، اس طرح کا اسیر کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی جائیں گی، رسول زادیاں، یعنی وہ رسول زادیاں جو خود اپنا تعارف کرا رہی ہیں بازار میں کہ اہل شام، اہل دمشق، نحن سبا یا آل محمد، ہم قیدی آل محمد ہیں، ہمارا تماشا نہ کرو، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم رسول زادیاں ہیں، ہمارا تماشا نہ کرو، شیری کے وہم و گمان میں کہاں، عجم ہے نا، نام ہی عجم ہے، جانتے ہیں جناب شہر بانو کی کنیز ہے، جناب شہر بانو کے بعد حسین نے آزاد کر دیا، بس وہ جو روایت ہے مقتل کی وہی پڑھ رہا ہوں اپنے الفاظ میں، آزاد کر دیا، مگر یہ آزاد نہیں ہونا چاہتی، منع کر دیتی ہے کہ مولا مجھے اپنے قدموں میں رہنے دیجئے، میں آپ کے بچوں کی خدمت گار بن کے رہنا چاہتی، مجھے وہ آزادی پسند نہیں جو آپ سے دور کر دے، نہیں شیریں بس یہ ہمارا حکم ہے، اب تم آزاد ہو جاؤ، تمہیں قطع زمین بھی دیتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وسائل بھی دیتے ہیں، جاؤ رہو، تم نے بہت خدمت کی، اب تمہارے صلے کا وقت آ گیا، اب حکم امام کے سامنے کوئی چارہ نہیں، تو شیریں کہتی ہے مولا ایک شرط پہ جاؤں گی، ایک وعدہ کیجئے مجھ سے. کیا چاہتی ہے شیریں بتا؟ مولا بس ایک وعدہ کیجئے کہ میرے مہمان بنیں گے، میری عزت ہو جائے گی، میری توقیر ہو جائے گی. چند لمحے سوچا، فرماتے ہیں اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا، تیرا مہمان بنو. نہیں مولا ایک وعدہ اور. اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا اکیلے نہیں، آل رسول کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، میری شہزادی ثانیہ زہرا، آل رسول مجھ کنیز کے گھر میں آئیں گے، میری اپنی قوم میں عزت بڑھ جائے گی، توقیر بڑھ جائے گی. پھر چند لحظے توقف کیا، حسین نے فرمایا کہ اچھا جا شیری، تجھ سے وعدہ رہا، پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، بس ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے. دست بستہ عرض کرتی ہے، مولا میں آپ کی نمک خوار، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں پہچان بھی نہ سکوں؟ اچھا شیری جا. خواتین میں بنی ہاشم میں اعلان کرا دیا گیا، شیری جا رہی ہے، جو اس کو خلعت دینا چاہتا ہے، انعام و اکرام دینا چاہتا ہے، دے دو. بنی ہاشم کی خواتین آتی ہیں اس کے لیے ہدایہ لے کے، تحفے تحائف لے کے. جو بیوی کچھ لے کر آتی ہے، ایک چادر ضرور آتی تھی، ذرا سی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا. شیری حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ مولا فرماتی ہے شیری لے جا، شاید کسی دن کام آ جائیں. چلی گئی شیری کوفے سے بہت دور، ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے بستی میں، بلندی پہ ہونے کی وجہ سے روایات میں قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا، بلند ٹیلے پتا کر. پوری بستی میں بڑی عزت ہے شیری کی، کیوں؟ دو وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے سبب سے، اس نے بتایا ہے نا سب کو، اس کے سبب سے ایک دن خاندان رسالت ہماری بستی میں مہمان بن کر آئے گا. دن مہینے سال گزرتے چلے گئے، شیری کا انتظار بڑھتا گیا. ایک زمانہ آیا جب شیری نے سنا کہ حسین نے مدینہ ترک کر دیا ہے اور مکے سے اب روانہ ہے کوفے کی طرف. خوش ہو گئی شیری، دوڑ گئی پوری بستی میں، ایک ایک گھر میں جاتی ہے، بیویوں کو جمع کرتی ہے، جمع کر کے کہتی ہے دیکھو میں نہ کہتی تھی، میرے مولا نے وعدہ کیا ہے میرے مہمان بنے، میں نہ کہتی تھی، وعدہ کیا ہے مجھ سے مہمان بنیں گے، میرا مولا راستے میں ہے، اور سنو میری شہزادیاں بھی ساتھ میں آ رہی ہیں. ہم بستی سے باہر نکل کر آل محمد کا استقبال کریں گے. دن اور بڑھے، قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عجیب عجیب خبریں آتی ہیں. خبریں تو پہنچ رہی ہیں نا، مگر شیری یقین نہیں کرتی تھی کسی خبر پہ. کیوں؟ بس یہ تو ایک بات جانتی کہ وعدہ کرنے والا حسین ہے، وعدہ کیا ہے مجھ سے میرے امام نے، جب وعدہ کیا ہے تو حسین آئے گا اور خاندان بھی آئے گا، لہذا کوئی خبر پہ یقین نہ کرتی تھی. جب انتظار اور بڑھا تو شیری نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ صبح ہوتی تھی کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی، مگر اس کے مسافر نہیں آتے، اس کے مہمان نہیں آتے. ایک دن اسی طرح تھکی ہاری شام ڈھلے واپس پہنچی، قلعے کے دروازے بند ہوئے، رات چھا گئی، اپنی خوابگاہ میں گئی، تھوڑی ہی دیر میں کنیزیں آ گئیں، غلام آ گئے دروازے پہ. شیری حاکم کا قافلہ دروازے پر آیا ہے، حاکم کے سپاہی ہیں، شام جا رہے ہیں کچھ باغیوں کے سر لے کر. ان کے ساتھ قیدی ہیں، قیدیوں میں اکثریت بیویوں اور بچوں کی، خواتین اور بچے، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے. شیری نے قیدیوں کا سنا تو خود آ گئی، دروازہ کھلا، قلعے کا ایک تو رات کی تاریکی، اس نے دیکھا کہ ہاں حاکم کے سپاہی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ مقتولین کے سر ہیں. ایک تو اندھیرا، دوسرے وہ سر لہو میں ڈوبے ہوئے، تیسرے شیری کے وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں. دوسری طرف دیکھا ایک بیمار لاغر جوان زنجیروں میں جکڑا ہوا, توق خاردار گلے میں. بہت رحم آیا شیری کو اس جوان پہ. تیسرا منظر نہ دیکھا گیا شیری سے, کیا دیکھا؟ کچھ ناقے ہیں, ناقوں میں کچھ بیبیاں ہیں, ان بیبیوں کے ہاتھ پسے پشت بندے, سروں پر چادریں نہیں ہیں. شیری کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان کی بیبیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے سر کے بالوں سے کیا. کھلوا دیے دروازے, آ جاؤ, رات یہاں گزار لو. سپاہیوں کے لیے حجرے کھلوا دیے گئے. شیری نے دیکھا کہ قیدی وہیں باہر حیات میں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے. سمجھ گئی شیری کہ ان قیدیوں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. سپاہیوں کے پاس آئی, کہ دیکھو میرا گھر ہے, کہیں نہیں جا سکتے, اجازت دو ان قیدی بیویوں کو بھی کچھ حجروں میں بٹھا دو, ان کے لیے بھی حجرے کھلوا. کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں, تیرا گھر ہے, جیسے چاہے رکھ. فوراً کنیزوں کو حکم دیا ان کے ہاتھ کھولو. آئی ان کے پاس, قریب آ کر کہتی دیکھو میں نے اجازت لے لی, تمہارے لیے حجرے کھلوا رہی ہوں, تمہارے لیے بہترین غذا کا اہتمام کرتی ہوں. جب تک میرے گھر میں رہو گے جو خدمت ہو سکتی ہے میں تمہاری کروں گی, کیونکہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ کرنا, کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا, تکلیف نہ دینا. آؤ میرے ساتھ آؤ. جانتے ہیں کن حجروں میں ٹھہرایا؟ جو حجرے حسین زینب ام کلثوم کے لیے بنائے تھے نا, سجائے تھے, سجائے تھے, ان حجروں میں ان قیدی بیویوں کو بٹھا دیا. اطمینان سے رہو, جو آرام پہنچا سکتی ہوں پہنچاؤں گی جب تک میرے گھر میں ہو. شیری کو اتنا مہربان پایا. ایک بیوی نے کہا شیری ایک بات مانے گی؟ شیری آگے بڑھ کر کہتی ہے جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی, بتاؤ کیا چاہتی ہوں. شیری تیرا گھر ہے, شاید تیری بات مان لے, بس رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے. شیری کہتی ہے اچھا میں بات کرتی ہوں. آئی سپاہیوں کے پاس, دیکھو میرا گھر ہے, کہیں نہیں جا سکتا, یہ نیزے جن پہ ان کے وارثوں کے سر ہیں رات بھر کے لیے دے دو, ان کو پہنچانے کا لے جاؤ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. فوراً غلام کنیزوں سے کہا اٹھاؤ یہ نیزے, خود بھی ساتھ آئی. مگر حیران رہ گئی شیری کہ اپنے وارثوں کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی ہوتی نہیں ہے. یہ حیران کن بات تھی شیری کے لیے. واپس پلٹنے لگی تو اسی بیوی کی آواز آئی, شیری ایک بات اور مانے گی؟ شیری کہتی ہے بیوی میں نے کہا نا کہ جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی, بتاؤ اب کیا چاہتی. شیری جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. معلوم ہے نا آپ, یاد آ گیا نا آپ کو, جب کوئی بیوی رونے کی کوشش کرتی تھی یہ ملعون تازیانوں سے مارتے تھے. یاد آ گیا جب ایک معصوم بچی تڑپ تڑپ کے اپنے بابا کو آواز دیتی تھی کوئی ملعون تماچے مارتا تھا. شیرین ہمیں رونے کی اجازت نہیں, تیرا گھر ہے اتنی اجازت دے دے, آہستہ آہستہ رو لیں, آہستہ آہستہ ماتم کر لیں. تڑپ اٹھی شیرین, تڑپ کر کہتی ہے میرا گھر ہے, کوئی پابندی نہیں, جی بھر کے رو, جی بھر کے ماتم کرو, لیکن سنو جب اپنے وارثوں کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے, دعا کرنا پوری ہو جائے. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا دوسرے کے حق میں جلدی قبول ہوتی. اس بیوی نے کہا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت؟ کہا ہاں کیوں نہیں, کیوں نہیں بتاؤں گی, میرا مولا حسین راستے میں, میری شہزادیاں زینب ام کلثوم راستے میں ہیں, ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائے, دعا کرو میرے مسافر میرے گھر آ جائے. اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا. شیری واپس پلٹی, کانوں میں ایک آواز آئی, ہائے میرا ماں جایا حسین. بس اتنا سننا تھا. شیری واپس پلٹی, واپس پلٹ کر کہتی ہے او بی بی سب روئے, تجھے رونے کی اجازت نہیں دوں گی, او اور یہ نام لے کے تو میں بالکل بھی رونے نہیں دوں گی. دیکھ اگر رونا ہی چاہتی ہے نا, اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے شیری قبول ہے. شیری واپس مڑی, کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر شیری آئی آ کر کہتی ہے او بیوی یہ نام بھی لے کے نہیں رونے دوں گی, اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے. وہ بیوی کہتی ہے یہ بھی منظور ہے. اب شیری کے کانوں میں آواز آئی, ہائے میرے اکبر کا بابا. شیری اس بیوی کے سامنے آئی, دو زانوں بیٹھ گئی, ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے او بیوی جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا, طرح طرح کے وسوسے میرے دل میں آتے. ارے تو نے اپنا تعارف نہیں کرایا, تو ہے کون, کہاں سے آئی ہے, تجھ پر کیا گزر گئی, تیرے ساتھ کیا سانحہ ہوا, تجھ پر کیا حادثہ گزرا. ارے تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والے, بیوی مجھے بتا تو کون ہے. جب اس بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو شیری کہتی ہے تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں, بتا بتا تو کون. بس اب زینب کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے, چہرے سے ذرا سے بال ہٹا کر کہا بھائی کی قسم نہ دے شیری, بھائی کی قسم نہ دے. شیری بھول گئی نا, بھول گئی نا, میرے بھائی نے یہ بھی تو کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں, اور تو پہچان بھی نہ سکے. شیری پچھاڑے کھانے لگی, سرو سینا پیٹتی جاتی ہے شہزادی یہ کس عالم میں دیکھ رہی ہوں, یہ کیا ہوا, میرا مولا حسین کہاں, میرا آقا عباس, میرا علی اکبر, ایک ایک کا نام لے کر پوچھتی ہے. زینب نے شیری کا ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری بس کر, ارے کس کس کا نام لے گی, بھری سرکار لٹا کر آئی ہے زینب, سب کو مقتل میں سلا کر آئی ہے زینب, گنجے شہیدہ میں سلا کر آئی ہے زینب, کوئی نہیں بچا شیری, کوئی نہیں بچا. بس یہ تیرے وقت کا امام, یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا زین العابدین بچا ہے, اپنے مولا سے ملے گی, اپنے مولا سے ملاقات کرے گی شیری. وہ دیکھ وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. بس عزادارو سینا سر منہ پیٹتی جاتی ہے, تماچے برساتی ہے رخساروں پہ, جا رہی ہے نیزے کی طرف, چلاتی جاتی ہے خوب وعدہ نبھایا, خوب میرے مہمان بنے ہو, خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے, اے میرے مولا, اے میرے سید و سردار, کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے, ان کے سروں پر چادر. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبوا. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بیمار ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے, میں ہبا رواب ہیں, کریز فاطمہ ہیں اور جو بھی ہیں, پروردگار بحق کے بیمار کربلا ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں لاپتہ ہیں, خاص طور پہ ہمارے شیر, ہمارے مجاہد, ہماری ملت کی زبان فیصل زابدی کو جلد از جلد قید و بند کی صحبتوں سے رہائی نصیب فرما. تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے, خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے, جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. باری الہ ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو جائیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا ڈاکٹر مبشر صاحب کے مرحومین, اپنے مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے.